یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
منگل 25 دسمبر کے سیربین کے ساتھ نازش ظفر کا سلام۔ کابل حملے میں 43 افراد ہلاک، مذاکرات کی امید پیدا ہوتے ہی ایک اور حملہ۔ افغانستان میں امن کی راہ میں رکاوٹ کون بن رہا ہے؟ تجزیہ کار نے کہا
کہ جو سوائلرز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ افغانستان میں امن اور استحکام نہ آئے، ان کے اپنے مقاصد ہیں، تو اس لیے بھی وہاں پر امن نہیں آ سکا۔
سندھ میں بلدیاتی سیٹوں پر ضمنی انتخابات میں ایم کیو ایم کی کامیابی، دوسری جماعتوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ تجزیہ کار بولے
لیکن ان نتائج سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم ابھی بھی ان علاقوں میں ایک مؤثر جماعت کے طور پہ ضرور پائی جاتی ہے۔
یہ سب اور دیگر کئی موضوعات پر بات ہوگی، پہلے خاص خاص خبریں پرنیا خان سے۔
کابل میں ایک سرکاری کمپاؤنڈ پر خودکش حملے اور فائرنگ کے نتیجے میں 43 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جن میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل ہے، جبکہ 3 حملہ آور موقع پر ہی مارے گئے۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ حملہ کس نے کیا، جبکہ طالبان نے اس معاملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں وزارت خارجہ کی عمارت پر ہونے والے ایک خودکش حملے میں کم از کم 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے، جن میں حملہ آور بھی شامل ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق عمارت میں زوردار دھماکہ ہوا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا کہ اس حملے کے پیچھے کس جنگجو گروپ کا ہاتھ ہے۔ ایرانی صدر حسن روحانی نے پارلیمان کو بتایا کہ ایران امریکہ کی جانب سے بین الاقوامی سطح پر خود کو علیحدہ کرنے سے بچ نکلا ہے۔ حسن روحانی نے 47 ارب ڈالر کا بجٹ پیش کرنے کے موقع پر کہا کہ ان کی بینکنگ، ٹیکس اور معاشی ڈھانچے سے متعلق اصلاحات انتہائی ضروری تھیں، اس سے قبل کہ ایران بین الاقوامی سطح پر اپنے مقصد میں آگے بڑھ سکے۔ سوڈان کے دارالحکومت خرطوم میں صدر عمر البشیر کے خلاف تازہ ترین احتجاج میں پولیس اور مظاہرین کا ٹکراؤ ہوا، جس کے بعد گرفتاریاں بھی عمل میں آئیں۔ سوڈان میں عمر البشیر کی حکومت ختم کرنے اور اس سے استعفیٰ مانگنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ تیونس میں درجنوں مظاہرین نے شہر کی سڑکوں پہ پیر کی رات کو پولیس کے ساتھ ٹکراؤ کیا، جب ایک صحافی نے معاشی حالات خراب ہونے پر خود سوزی کر کے خودکشی کر لی۔ اس کی موت سے پہلے شائع ہونے والی ایک ویڈیو میں عبدالرق زورگی نے کہا کہ اس کے روزگار کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ پوپ فرانسس نے اپنے روایتی کرسمس پیغام میں کہا ہے کہ اس موقع پر تمام نسلوں، قوموں اور مخلوقات کے درمیان پیار کے لیے دعا کریں۔ سینٹ پیٹر اسکوائر میں خطاب کرتے ہوئے پوپ نے کہا کہ اختلافات کی بھی اپنی خوبصورتی ہے۔ انہوں نے شام، یمن، یوکرین اور کورین جزیرے میں امن کے لیے دعا کی۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبریں آپ نے پرنیا خان سے سنی۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ گزشتہ روز نواز شریف کی سزا کے فیصلے کے بعد ان کی کوٹ لکھپت جیل منتقلی، مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس میں آج کیا گفتگو ہوئی، اس پر بات ہوگی۔ اور امریکہ میں اسٹاک ایکسچینج میں کرسمس کی شام ریکارڈ مندی دیکھنے میں آئی، ایشیائی مارکیٹس تک اس کا کیا اثر پہنچا، یہ بھی جانیں گے پروگرام میں آگے چل کر۔ لیکن پہلے آج کا بڑا موضوع۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ کابل شہر کے سرکاری عمارتوں میں ایک حملے میں 6 حملہ آوروں سمیت 44 افراد مارے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق اس واقعے میں مجموعی طور پر 11 خواتین اور 29 مرد ہلاک ہوئے ہیں۔ اب تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کی۔ تفصیل کابل میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار سید انور کی اس رپورٹ میں۔
جدید ہتھیاروں سے لیس شدت پسندوں کا حملہ وزارت برائے شہداء اور معذور افراد اور پبلک ورکس کے عمارتوں پر گزشتہ روز 4 بجے کے قریب شروع ہوا اور آدھی رات تک جاری تھا۔ افغان حکام نے کہا ہے کہ چونکہ یہ علاقہ رہائشی تھا، اس لیے شدت پسندوں کے خلاف آپریشن آہستگی سے جاری رہا۔ افغانستان کے وزارت داخلہ کے ترجمان نجیب دانش اس حملے کی تفصیل یوں بیان کیا۔
4 ترورست 3:15 دقیقہ
چار دہشت گرد 3:15 پر وزارت برائے شہداء اور معذور افراد اور وزارت برائے پبلک ورکس جو آس پاس ہے ایک کار بم کو اڑا دیا۔ دھماکے کے بعد 3 دیگر دہشت گرد عمارت میں داخل ہوئے۔ چونکہ رات پہنچ گیا اور علاقہ بھی رہائشی ہے، اس لیے حملہ آوروں کے خلاف آپریشن بہت احتیاط سے کیا گیا۔
عملی است که وحشیانه و بدور از تمام ارزش‌های انسانی۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں مارے گئے اور زخمی افراد سیویلین شہری ہیں جو غیر فوجی اداروں میں کام کرتے تھے۔ ابھی تک اس حملے کی ذمہ داری کسی نے قبول نہیں کیا ہے۔ آج طالبان نے میڈیا کو بھیجے گئے ایک بیان میں کہا ہے کہ کابل شہر کے اس حملے میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اس سے پہلے جب بھی طالبان کابل شہر میں اس طرح کے حملوں کی ذمہ داری قبول نہیں کیا ہے تو کچھ وقفے کے بعد دولت اسلامیہ یا داعش نامی شدت پسند گروہ نے حملے کی ذمہ داری اپنے سر لیا ہے۔ سال 2018 افغانستان میں عام شہریوں کے لیے ایک خونین سال تھا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق افغانستان میں رواں سال کے پہلے 9 مہینے میں 3,000 کے قریب عام شہری مارے گئے ہیں اور 5,000 سے اوپر زخمی ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق یہ افغانستان میں شہری ہلاکتوں کی تعداد کا ایک نیا ریکارڈ ہے۔ سال 2018 کا شروع بھی 27 جنوری میں ایک بڑے حملے سے شروع ہوا جس میں 95 افراد مارے گئے تھے، اور سال کے آخری دنوں میں بھی عام شہریوں کی متعدد جانیں گزشتہ رات کے حملے میں ضائع ہوئے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
افغانستان میں جب بھی امن کی امید نظر آتی ہے طالبان مذاکرات کی میز کی طرف بڑھتے ہیں، تو کبھی ملا عمر کی موت کی خبر آ جاتی ہے، کبھی طالبان سربراہ ڈرون حملے میں مار دیے جاتے ہیں۔ میں نے تجزیہ کار رحیم اللہ یوسف زئی سے اسی معاملے پر بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ کیا ایک بار پھر کوئی امن کے عمل کو سبوتاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔
ہاں یقیناً، پہلے بھی ہوا ہے، اب بھی ممکن ہے، اور کئی ایسی تنظیمیں ہیں، کئی ایسی طاقتیں ہیں، وہ میرے خیال میں افغانستان میں امن نہیں چاہتی۔ تنظیموں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو داعش ہے، اور وہ تو بالکل نہیں چاہیں گے کہ افغان طالبان اور افغان حکومت کے درمیان بات چیت ہو اور یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس کے علاوہ جو وہاں پہ اور بھی کئی تنظیمیں ہیں، القاعدہ ہے یا اسلامک موومنٹ آف ازبکستان ہے، چینی مسلمانوں کی چھوٹی سی تنظیم ہے، اس طرح کی کئی تنظیمیں ہیں، اور پھر میرے خیال میں وہاں پہ یہ پروکسی وار بھی ہو رہی ہے، جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ شاید انڈیا اور پاکستان کے درمیان کوئی پروکسی جنگ ہو رہی ہے، اور بھی طاقتیں ہیں۔ میرے خیال میں یہ جو مسئلہ ہے یہ اس لیے بھی حل نہیں ہو سکا، اور بھی وجوہات ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ جو اسپوائلرز ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہ افغانستان میں امن اور استحکام نہ آئے، ان کے اپنے مقاصد ہیں، تو اس لیے بھی وہاں پر امن نہیں آ سکا۔
اچھا، آپ نے طالبان کے علاوہ داعش سمیت کئی چھوٹے موٹے گروپوں کا ذکر کیا کہ وہ اب کاروائیوں میں ملوث ہیں، تو بات چیت کی کوشش تو طالبان کے ساتھ کی جا رہی ہے، ان گروپوں کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا جبکہ امریکہ بھی وہاں سے اپنی فوجیں نکال رہا ہے؟
جو وہاں پہ قوت ہے غیر سرکاری، وہ طالبان ہے۔ طالبان اگر قومی دائرے میں آ جائیں، ان سے کوئی بات طے ہو جائے، تو پھر میرے خیال میں کافی حد تک مسئلہ حل ہو جائے گا، اور پھر یہ بھی ممکن ہے کہ طالبان اور افغان حکومت مل کر داعش کا مقابلہ کریں، باقی تنظیموں کا صفایا کریں۔ اور میرے خیال میں چونکہ اکثر جگہوں پر یا تو افغان حکومت کا قبضہ ہے یا پھر طالبان کا قبضہ ہے، تو پھر وہاں پہ اس طرح کی چھوٹی تنظیموں کا رہنا، سروائیو کرنا مشکل ہوگا۔
امریکی صدر کی جانب سے افغانستان میں اپنی فوجی طاقت کو 50% کم کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس فیصلے کے اعلان سے طالبان جو مذاکرات کی میز پر آئے تھے ان پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا وہ نہیں سوچیں گے کہ امریکہ تو اب جا رہا ہے، ہم کیوں ان کے ساتھ مذاکرات کریں؟
دیکھیں، یہ بھی اس کا ایک رد عمل ہو سکتا ہے۔ طالبان اگر یہ سمجھ جائیں کہ یہ امریکی تو ویسے بھی نکل رہے ہیں، اور پھر تو بہت کم رہ جائیں گے، 7,000 رہ جائیں گے، 7,000 نکل جائیں گے، 2,000-3,000 اور ہیں نیٹو کے جو ممالک ہیں ان کے فوجی ہیں، تو شاید تقریباً 10,000 غیر ملکی فوجی رہ جائیں گے۔ تو طالبان تو ہمیشہ سے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے، ہم مزید انتظار بھی کر سکتے ہیں، یہ جو غیر ملکی ہیں ان کو تو بالآخر جانا ہے۔ تو یہ بھی اس کا ایک نتیجہ نکل سکتا ہے، لیکن میرے خیال میں یہ جو ٹرمپ کا فیصلہ ہے، اگر اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے تو طالبان کو یہ ایک پیغام دینا ہے کہ تمہارا مطالبہ ہے کہ غیر ملکی فوجیں نکل جائیں، امریکی تو خود جا رہے ہیں، اور اگر کوئی سمجھوتا ہو جائے، افغان طالبان افغان حکومت سے بات کریں، طالبان جو ہیں وہ افغانستان کے سیاسی نظام کا حصہ بن جائیں، تو پھر سارے غیر ملکی فوجی نکل جائیں گے۔ یہ اس کا یہ بھی ایک رد عمل ہو سکتا ہے، لیکن طالبان یقیناً بڑے خوش ہیں، کیونکہ ان کا بڑا مقصد یہ ہے کہ وہ غیر ملکی فوج کو افغانستان سے نکالیں۔ تو یہ جو غیر ملکی فوجیں پہلے بھی نکلی تھیں کافی تعداد میں دسمبر 2014 میں، اور ابھی مزید جب جا رہے ہیں، تو طالبان اس کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔
تجزیہ کار اور کالم نگار رحیم اللہ یوسف زئی افغانستان سے متعلق معاملات پر ہم سے بات کر رہے تھے۔ اور اب ذکر پاکستان سے بڑے سیاسی معاملے کا۔ احتساب عدالت سے العزیزیہ کیس میں 7 سال قید کی سزا پانے والے پاکستان کے سابق وزیراعظم نواز شریف کو راولپنڈی سے کوٹ لکھپت جیل لاہور منتقل کر دیا گیا ہے۔ میں نے لاہور میں موجود نمائندے عمر دراز سے کوٹ لکھپت جیل میں منتقلی اور اس سے قبل ایئرپورٹ کے مناظر کے متعلق پوچھا۔
ناظر، ان کو آج صبح اسلام آباد سے ایک خصوصی طیارے کے ذریعے پہلے لاہور ایئرپورٹ لایا گیا، اور اس کے بعد لاہور ایئرپورٹ سے انہیں پولیس کی سیکیورٹی کے اندر کوٹ لکھپت جیل منتقل کیا گیا۔ جب ان کو کوٹ لکھپت لایا گیا تو اس وقت جیل کے باہر ان کی جماعت جو ہے، اس کے کارکنان جو ہیں، وہ کافی بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے۔ تقریباً 200 سے 400 کے قریب خواتین اور مرد وہاں پر موجود تھے۔ انہوں نے شدید قسم کی نعرے بازی بھی کی جب ان کی جو گاڑیاں نواز شریف کو لا رہی تھیں وہ جب جیل پر پہنچیں تو اس کے سامنے بھی آئے کچھ لوگ جن کو پولیس نے وہاں سے ہٹایا۔ پارٹی کی مقامی قیادت ہے، اور اس کے علاوہ ان کے جو نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے چند ممبران ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے۔ کچھ ممبران ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہیں ہونا چاہیے تھا مگر وہ وہاں پر موجود نہیں تھے، لیکن اس حوالے سے پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ اپنی مصروفیات کی وجہ سے یا تو شہر میں نہیں تھے یا ملک میں نہیں تھے۔
اچھا عمر، یہ بتائیے گا کہ کوٹ لکھپت جیل میں انہیں جہاں رکھا جا رہا ہے وہ کیا کیٹیگری ہے، اور وہاں پہ کیا سہولیات ان کو میسر ہوں گی؟
اس میں جیل حکام کے مطابق جو نواز شریف کا عہدہ تھا، وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں 3 دفعہ پاکستان کے، تو اس کے حساب سے ان کو جیل کے اندر بی کیٹیگری جو ہے وہ فراہم کی جائے گی۔ جو بی کیٹیگری ہے اس کے اندر جو بیرک ہے اس میں آپ کو بیڈ میسر ہوتا ہے، اس کے ساتھ آپ کو موسم کے حساب سے، جیسے آج کل سردیاں ہیں تو آپ کو کمبل بھی میسر ہوتا ہے، آپ ٹی وی بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پر، آپ کچھ میز کرسی اور کچھ کتابیں وغیرہ فراہم کی جاتی ہیں، آپ کو اخبارات جو ہیں وہ فراہم کیے جاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر سہولیات جو ہیں وہ بی کلاس کے اندر ان کو میسر ہوں گی۔
نامہ نگار عمر دراز ہم سے بات کر رہے تھے۔ آپ کی رائے جاننے کے لیے ہم نے بی بی سی اردو کے فیس بک پیج پر آپ سے پوچھا تھا کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی سزا کے معاملے پر آپ کے خیال میں کیا جمہوریت کے خلاف سازش کا تاثر درست ہے؟ آپ کی رائے سنتے ہیں۔
میرا نام محمد علی آفتاب ہے۔ میں اس بارے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تاثر کسی کافی حد تک درست ہے کہ جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہی لوگ، میاں محمد نواز شریف اور زرداری صاحب جیسے لوگ، جب جس دور میں یہ کرپشن کرتے ہیں اور تو اس وقت یہ ادارے سو رہے ہوتے ہیں، تب یہ ایکشن کیوں نہیں لیتے؟ اب یہ لے رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے یہ تمام تر ادارے پارلیمنٹ سے زیادہ اور سپریم کورٹ سے زیادہ کسی ایک اور ادارے کے زور کے نیچے آتے ہیں، اور اس وجہ سے یہ تاثر درست ہے کہ یہ اس وقت جمہوریت کو اور ہمارے یہ جو کلچر پروان چڑھ رہا ہے اس کو روکنے کے لیے یہ سب ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے اس حرکت سے اور ان کے اس طرح کے عمل سے ان کے اپنے ہی بنائے ہوئے لوگ، میاں نواز شریف جیسے لوگ، ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں، جو کہ اس قوم کے لیے بڑی ایک اچھی خبر ہے۔
اگر اس چیز کو جمہوریت سمجھا جائے کہ دونوں پارٹیاں مل بانٹ کے دونوں باریوں میں ملک لوٹ کے، ملک کا خزانہ لوٹ کے کھا گئیں، تو اس جمہوریت سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے وہ نظام اچھا ہے جس میں کرپشن اور کرپشن کرنے والوں کو سزا ملے، سر عام اسے سزا ملے، اور ملک اور قوم کا پیسہ واپس ملے۔
میں ماجد الرحمان بات کر رہا ہوں بھوٹکی سے۔ جہاں تک پاکستان کی تاریخ کی بات ہے، غور سے جائزہ لیا جائے، سیاسی رہنماؤں کو صرف اپنے دائرہ کار میں رہنے کے لیے عمران خان کی حکومت کو بھرپور موقع دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔
سربین یہاں اس کو پہنچا، ذرا دیر میں آپ کھیلوں کی خبریں سنیں گے اور پروگرام میں دیگر موضوعات کو شامل کریں گے۔
سربین سننے یا دیکھنے کے لیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر تشریف لائیے۔ ہمارا ٹی وی پروگرام پیر سے جمعے تک پاکستان کے وقت کے مطابق شام 7 بجے bbcurdu.com اور bbcurdu کے فیس بک پیج پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ آپ ہم سے انسٹاگرام پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کریں، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @bbcurdu۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں نازش فیض۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے پاکستان ہاکی سپر لیگ کے لیے کھلاڑیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ایونٹ میں 12 غیر ملکی کھلاڑی شرکت کریں گے، جبکہ ہر ٹیم کو 2 غیر ملکی کوچز کی خدمات بھی حاصل ہوں گی۔ تاہم ایونٹ کے میچز کی تاریخ ایک بار پھر ملتوی کر دی گئی ہے۔ پاکستان ہاکی فیڈریشن نے اگلے برس 12 سے 19 جنوری تک PHSL کرانے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 ٹیسٹ میچز پر مشتمل سیریز کا کل سے سینچورین میں آغاز ہو رہا ہے۔ پاکستان اسکواڈ میں شامل فاسٹ بالر محمد عباس اور اسپنر شاداب خان انجری کے باعث میچ نہیں کھیل سکیں گے۔ آج فٹ بال پریمیئر لیگ میں 9 میچز کھیلے جائیں گے۔ نمایاں میچز میں کرسٹل پیلس کا مقابلہ کارڈیف سٹی، لیورپول کا مقابلہ نیو کیسل یونائیٹڈ اور واٹفورڈ چیلسی کے مد مقابل آئے گا۔ آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز کا تیسرا میچ کل سے میلبرن میں شروع ہوگا۔ آسٹریلیا نے پرتھ ٹیسٹ میں بھارت کو شکست دے کر سیریز 1-1 سے برابر کر دی تھی۔ آسٹریلیا کی جانب سے میچ کے لیے ٹیم میں ایک تبدیلی کی گئی ہے۔ پیٹرز ہینڈ کام کی جگہ مچل مارش 11 رکنی ٹیم کا حصہ بنیں گے۔ امریکہ کی ایتھلیٹ کیمل ہیرن نے ایریزونا کے ڈیزرٹ سالسٹس میں 24 گھنٹے بھاگ کر نیا عالمی ریکارڈ بنا دیا ہے۔ انہوں نے پہلے 100 میل کا فاصلہ 13 گھنٹوں میں مکمل کیا۔ روس کے بیتھلون اسٹار انتھون شپلون نے اپنی ٹیم پر ڈرگس لینے کے الزامات کے بعد کھیلوں سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مزید کھیلنے کا حوصلہ کھو دیا ہے۔ لاہور میں جاری حسن طارق رحیم ماسٹرز کپ ٹینس کے 4th ایڈیشن کے ڈبلز کے مقابلوں میں اسام الحق اور عقیل خان نے ہیرا شفیق اور عبداللہ حیدر کو شکست دے دی ہے۔ اسام الحق اور عقیل خان نے اسٹریٹ سیٹ میں 6-1 اور 6-3 سے کامیابی حاصل کی، جس کے بعد دونوں کھلاڑی ایونٹ کے اگلے راؤنڈ میں پہنچ گئے ہیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین اور بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ایک نظر ڈالتے ہیں بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر۔ یہاں ایک خبر آپ دلچسپی سے پڑھ رہے ہیں جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے متعلق ہے۔ کرسمس کے موقع پر بچوں سے گفتگو میں انہوں نے ایک بچے سے بظاہر ایک بے ضرر سا سوال پوچھ لیا کہ کیا وہ سانتا کلاس پر یقین رکھتا ہے، جس پر خاصی تنقید ہو رہی ہے۔ تفصیل کے لیے bbcurdu.com وزٹ کیجیے۔ اور اب پروگرام میں خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہیں جہاں وقفے سے قبل چھوڑا تھا۔ اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے سابق وزیراعظم نواز شریف کو احتساب عدالت کی جانب سے دی جانے والی سزا کے رد عمل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے خلاف کوئی ثبوت پیش نہیں کیا جا سکا، سزا سے قائد نواز لیگ اور پارٹی کی مقبولیت پر فرق نہیں پڑے گا۔ اس کانفرنس کی تفصیل نازیہ گلزار سے۔
پریس کانفرنس کے دوران مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کا کہنا تھا کہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سلیکٹڈ احتساب کر رہے ہیں۔
کرپشن کا لفظ تو استعمال کیا گیا، لیکن اس ججمنٹ میں شروع سے لے کے آخر تک کوئی ایک لفظ اس بارے میں موجود نہیں کہ کس نوعیت کی کرپشن کی گئی۔
اس موقع پر نون لیگ کے رہنما محمد زبیر نے اپنی بات چیت میں کچھ ایسے اشارے بھی دیے کہ نیب کی کارروائیوں کے پیچھے وزیر اعظم عمران خان کا ہاتھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ احتساب صرف نون لیگ کا نہیں، تحریک انصاف کا بھی ہونا چاہیے۔
ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے، پی ٹی آئی کے لیڈرز، کہ ہماری آف شور کمپنیز ہیں یا ہماری جائیدادیں ہیں باہر، تو ہم فل ڈسکلوجر ڈیمانڈ کرتے ہیں۔
رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ حکومتی وزراء عدلیہ اور نیب کے ترجمان بن کر بات کر رہے ہیں۔ نون لیگ اس فیصلے کے خلاف قانونی راستہ ہی اپنائے گی، احتجاج ضرور کرے گی، لیکن جعلی مینڈیٹ کے خلاف۔
کسی بھی عدالتی فیصلے کے اوپر وہ احتجاج جس کا بعض ہمارے مخالفین ذکر کرتے ہیں، ایسا کوئی احتجاج جو ہے وہ ہم فیصلوں کے خلاف نہیں کرتے۔ فیصلوں کے خلاف ہم نے جو ہے وہ ہمیشہ قانون اور آئین کا راستہ اختیار کیا ہے، اپیل کی ہے اور اسے ہمیں اللہ کے فضل سے جو ہے وہ ملا ہے۔
وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے اس پریس کانفرنس کے رد عمل میں کہا کہ نون لیگ کے رہنماؤں کی جانب سے وہ جواب نہیں دیا گیا جو عوام سننا چاہتے ہیں۔
جواب اس کا صرف ایک آیا کہ ہم تو چور ہیں لیکن باقی بھی تو سارے چور ہیں، یہ ان کا جواب آیا۔ اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ نہ تو پرائم منسٹر صاحب کسی کو کہیں گے کہ کسی کے ساتھ امتیازی سلوک برتا جائے، نہ ہی وہ کسی معاملے میں فریق بنیں گے۔
گزشتہ روز احتساب عدالت نے نیب ریفرنسز پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے العزیزیہ ریفرنس میں سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو 7 سال قید اور جرمانے کی سزا سنائی، جبکہ عدالت نے فلیگ شپ ریفرنس میں انہیں بری کر دیا۔
مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے منظرنامہ آپ نے نازیہ گلزار کی زبانی سنا۔ ایک اور سیاسی تجزیہ پاکستان کے صوبہ سندھ سے شامل کرتے ہیں۔ صوبہ سندھ میں اتوار کے روز 65 بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے پولنگ ہوئی۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 24 نشستوں پر 184 امیدوار مد مقابل تھے۔ اب تک سامنے آنے والے نتائج کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ سب سے زیادہ نشستوں پر کامیاب ہوئی ہے۔ کراچی میں جولائی 2018 کے عام انتخابات میں سب سے بڑا دھچکا ایم کیو ایم کو لگا تھا اور اب بلدیاتی نشستوں پر ضمنی انتخابات میں ایم کیو ایم کو کامیابی ملی ہے۔ میں نے کراچی کی سیاست اور ایم کیو ایم کی تاریخ پر نظر رکھنے والے سینئر تجزیہ کار مظہر عباس سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ ایم کیو ایم کی یہ کامیابی کتنی اہمیت رکھتی ہے۔
دیکھیے، ویسے تو یہ بہت زیادہ نشستوں پر انتخابات نہیں ہوئے، لیکن ایم کیو ایم کو جو نقصان اٹھانا پڑا تھا عام انتخابات میں، اس کے لیے ان کی واپسی ضرور یہ ہوئی ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان کی واپسی سے سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جو تحریک انصاف، جس نے عام انتخابات میں یہاں سے 14 نشستیں حاصل کی تھیں، ان کو ایک نشست ملی ہے، جو ان کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ تو متحدہ قومی موومنٹ کے لیے ایک ایسی صورتحال میں جہاں ان کے یہاں تقسیم ہوئی ہے اور بہت سے الزامات کا انہیں سامنا کرنا پڑا ہے، اور ابھی بھی تنظیمی طور پہ وہ خاصے کمزور نظر آتے ہیں، لیکن ان نتائج سے یہ ضرور نظر آتا ہے کہ ایم کیو ایم ابھی بھی ان علاقوں میں ایک مؤثر جماعت کے طور پہ ضرور پائی جاتی ہے، اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ ان کو آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات میں ہوگا، جو کہ اس سال جنوری، جو اگلے سال کے وسط میں ہوں گے۔
مزہ صاحب، یہ جو پی ٹی آئی کی پالیسی رہی ہے خصوصاً عوامی مسائل کے حوالے سے، مثلاً مہنگائی یا تجاوزات ہٹانے کی جو ان کا ایک مہم تھی، ان کے یہ فیصلے بلدیاتی الیکشن پر کتنے اثر انداز ہوئے ہیں؟
دیکھیے، یہ بھی ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے ایک عام آدمی کو جو توقعات تھیں تو اب تک وہ پوری نہیں ہوئی ہیں، لیکن وہ پھر بھی تحریک انصاف کی حکومت کو ٹائم وقت دینا چاہتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اتنی جلدی ہم اس کے بارے میں کوئی ایک منفی رائے نہیں رکھ سکتے۔ لیکن اس سے زیادہ اہم بات جو خاص طور پہ کراچی میں بلدیاتی انتخابات، کراچی، حیدرآباد یا میر پور خاص میں جو بلدیاتی انتخابات میں ان کو ناکامی ہوئی ہے اور ایم کیو ایم کو کامیابی ہوئی ہے، اس کا بڑی حد تک تعلق اس چیز سے بھی ہے کہ تنظیمی طور پہ تحریک انصاف کتنی کمزور ہے سندھ کے شہری علاقوں میں بھی۔
یعنی عوام سے رابطہ نہیں رکھتے، اس معاملے میں
عوام سے رابطہ نہیں رکھتے، کیونکہ اندرون سندھ بھی انہیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی اور شہری سندھ میں بھی ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔
اچھا، ایک سوال میرا خود لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے، اس کامیابی کو، بلدیاتی الیکشن میں کامیابی کو، کیا علامتی ہی سمجھا جائے جبکہ بلدیاتی نمائندوں کے پاس اختیارات نہیں ہیں؟
دیکھیے، علامتی اس لیے بھی سمجھا جائے کیونکہ یہ انتخابات ان نشستوں پر ہوئے تھے جس میں کسی نہ کسی وجہ کی بنا پہ وہ نشستیں خالی ہوئی تھیں۔ تو ابھی اس کو اصل امتحان تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ کسی جماعت کی مقبولیت یا غیر مقبولیت کا اصل امتحان یہی ضمنی انتخابات تھے، لیکن یہ ضرور ہے کہ کم سے کم متحدہ قومی موومنٹ کو جو 11-22 کراچی میں 22 میں سے 11 نشستیں حاصل ہوئیں اور تحریک انصاف کو صرف ایک نشست حاصل ہوئی، اس نے ضرور متحدہ قومی موومنٹ کو، جو ایک زمانے میں سندھ کے شہری علاقوں کی سب سے بڑی جماعت ہوتی تھی، اس کو ایک نئی روح ضرور اس کے اندر پھونک دی ہے، اور شاید اس کی وجہ سے اس کے کارکن زیادہ متحرک ہمیں نظر آئیں آئندہ آنے والے بلدیاتی انتخابات کے لیے۔
تجزیہ کار مظہر عباس کراچی سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے۔ گوادر کی بندگاہ کی وجہ سے پاکستان کا صوبہ بلوچستان سی پیک یعنی چین پاکستان اقتصادی راہداری کا اہم مرکز ہے، مگر صوبے کی موجودہ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ سی پیک میں بلوچستان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بیجنگ میں سی پیک کے 8ویں کوارڈینیشن کونسل کے اجلاس میں بلوچستان حکومت نے 3 مطالبات پیش کیا ہیں۔ وہ 3 مطالبات کیا ہیں؟ تفصیلات کوئٹہ سے محمد کاظم کی اس رپورٹ میں۔
سابق حکومت کے موقف کے برعکس بلوچستان کی موجودہ حکومت بالخصوص وزیر اعلیٰ جام کمال کا یہ کہنا ہے کہ سی پیک میں بلوچستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سی پیک میں بلوچستان کے جو دو منصوبے شامل کیے گئے ہیں ان سے یہاں کے عام آدمی کو فائدہ نہیں ملے گا۔
2% اور کیا ملے بلوچستان کی دو اسکیمیں، ہپکو کول پاور، گوادر پورٹ، عوام کیا ڈائریکٹ امپیکٹ ان اسکیموں سے نہیں ہے۔
وزیر اعلیٰ نے چند روز قبل سی پیک پر بلوچستان کی تحفظات کو لے کر وفاقی وزیر خسرو بختیار اور چین کے سفیر سے بھی ملاقاتیں کی تھی، لیکن ان ملاقاتوں کے بعد وزیر اعلیٰ کا یہ کہنا ہے کہ اب سی پیک کے منصوبوں میں رد و بدل نہیں کی جا سکتی۔
آج انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جی سی پیک میں ابھی کوئی شیر نہیں آ رہا، جو ہونا تھا 5 سال پہلے ہو چکا ہے۔
گزشتہ ہفتے بیجنگ میں سی پیک کے 8ویں کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس میں بلوچستان کے وزیر اطلاعات میر ظہور بلیدی نے شرکت کی تھی۔ واپسی پر انہوں نے بتایا کہ سی پیک کے تحت سماجی ترقی کے لیے $1 ارب فنڈ کے علاوہ چین کی حکومت پاکستان کے طلباء کو 20,000 اسکالرشپ بھی دے گی۔ ظہور بلیدی کے مطابق اس اجلاس میں سماجی ترقی کے فنڈز اور اسکالرشپس کا نصف بلوچستان کو دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ یہ بھی تجویز پیش کی گئی کہ کوئٹہ جوب اور کوئٹہ سوراب آئی وے کو دورویا بنانے کے منصوبے کو بھی سی پیک کا حصہ بنایا جائے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اور اب عالمی موضوعات سے اہم خبر۔ امریکہ میں سٹاک ایکسچینج میں کرسمس کی شام ریکارڈ مندی دیکھنے میں آئی ہے، ایشیائی مارکیٹ تک اس کا کیا اثر پہنچا ہے؟ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے سلیم رضوی۔
پیر کے روز امریکہ میں شیئر بازار میں بھاری کمی کا اثر ایشیا کی منڈی پر بھی پڑا ہے۔ جاپان میں نکے سٹاک مارکیٹ میں 5% کی کمی آئی، جو اپریل 2017 کے بعد بدترین کمی بتائی جا رہی ہے۔ اسی طرح چین میں شانگھائی شیئر بازار اور تھائی لینڈ اور تائیوان کے بازاروں میں بھی کمی درج کی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے مرکزی بینک فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جروم پاول کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے سبب امریکہ اور دنیا کے دیگر حصوں میں سرمایہ کاروں میں تشویش پائی جاتی ہے، جس کا اثر ایشیا کے بازاروں میں بھی دکھا ہے۔ پچھلے قریب 14 مہینوں میں امریکہ کے شیئر بازاروں میں یہ سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ڈاؤ شیئر بازار میں کرسمس کے آس پاس کے ہفتے کی یہ پچھلے 10 برسوں میں سب سے بڑی گراوٹ ہے۔ اتوار کے روز امریکی وزیر خزانہ سٹیو منشن نے امریکہ کے کئی بڑے بینکوں کے سی ای اوز کو فون کر کے بینکوں کی حالت کے بارے میں دریافت کیا، جس کے بعد سے سٹاک مارکیٹ میں گراوٹ شروع ہوئی۔ منشن نے ایک ٹویٹ کے ذریعے لکھا کہ بینکوں کے سی ای اوز نے انہیں یقین دلایا کہ بینک اچھی حالت میں ہیں اور گاہکوں اور تاجروں کو قرض بھی دینا جاری رکھ سکتے ہیں، لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اس طرح امریکی وزیر خزانہ کا فون کر کے بینکوں کی حالت کے بارے میں دریافت کرنا غیر معمولی تصور کیا جا رہا ہے، اور اس کے سبب سرمایہ کاروں میں تشویش پھیل گئی کہ امریکی معیشت کے بارے میں وزیر خزانہ کیا جانتے ہیں جو سرمایہ کار اور مالیات کے اداروں کے اعلی اہلکار نہیں جانتے۔ امریکہ اور چین کے درمیان جاری تجارتی جنگ کے سبب بھی سرمایہ کاروں میں پریشانی ہے۔ اس سب کے درمیان امریکہ میں بجٹ کا بل سینٹ میں منظور نہ ہونے کے سبب سرکاری کام کاج جزوی طور پر بند ہے، اور ابھی جمعرات سے پہلے اس کے کھلنے کے بھی آثار نہیں ہیں، جس سے شیئر بازار میں سرمایہ کاروں میں تشویش بڑھی ہے۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے bbcurdu.com۔ کرسمس کی شام اور سرما کی تعطیلات منانے والوں کے لیے ہماری نیک تمنائیں۔ سربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے رفاقت علی، پروڈیوسر نازیہ گلزار اور اسٹوڈیو مینیجر عامر صدیق۔ سربین کی پوری ٹیم کو اور نازش ظفر کو اجازت۔ جاتے جاتے خبروں کا خلاصہ پرنیا خان سے۔
کابل میں ایک سرکاری کمپاؤنڈ پر خودکش حملے اور فائرنگ کے نتیجے میں 43 افراد ہلاک ہوئے، جن میں ایک پولیس اہلکار بھی شامل تھا، جبکہ 3 حملہ آور موقع پر ہی مارے گئے۔ جنوب مشرقی چین میں 5 افراد ہلاک اور کم از کم 20 افراد زخمی ہوئے جب ایک اغوا شدہ بس راہگیروں میں گھس گئی۔ پولیس نے ایک مشتبہ شخص کو حراست میں لے لیا۔ ترکی نے فرانس کو خبردار کیا ہے کہ اگر فرانسیسی فوج شام میں ان کرد جنگجوؤں کی حفاظت کرے گی جن کو انکرا دہشت گرد سمجھتی ہے، تو ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لیبیا کے دارالحکومت طرابلس میں مسلح افواج پر ایک خودکش حملہ ہوا۔ خودکش حملے میں کم از کم 5 افراد کی ہلاکت کی اطلاع ہے۔ انڈیا کی ریاست آسام میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے سب سے طویل اور ریل کے پل کا آج افتتاح کر دیا۔ وزیر اعظم نے آج کے دن کو شمال مشرقی علاقے کے لیے تاریخی قرار دیا۔ ٹوکیو میں ایک عدالت نے جاپانی کار کمپنی نسان کے سابق ڈائریکٹر کو ضمانت پر رہا کر دیا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔